بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب النصيحة، یہ ریاض الصالحین کا 22 عنوان ہے. عربی میں لفظ نصیحہ، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن مفہوم کے لحاظ سے فرق ہے. لفظ نصیحہ جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ عام طور سے یہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ ترجمہ صحیح بھی ہے. ترجمہ کیا جاتا ہے؟ خیر خواہی، کسی کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی چاہنا. لیکن اگر دیکھا جائے، جیسے کہ شراح نے اس کا مفہوم لکھا ہے، تو اس کے مفہوم میں تھوڑا سا اور زیادہ عموم ہے، اور زیادہ وسعت ہے. قرآن کریم میں احادیث میں لفظ نصیحت آیا، آگے جیسے احادیث وغیرہ آ رہی ہیں، تو اس کے مفہوم میں تھوڑا عموم ہے، جس کو کہا جاتا ہے حیازۃ الخیر للمنصوح له. ایک شخص نصیحت کرنے والا ہے وہ ناصح کہلاتا ہے، جس شخص کو کہہ رہا ہے وہ منصوح له ہے، اس کو منصوح له کہتے ہیں. تو جس شخص کی انسان خیر خواہی چاہتا ہے، منصوح له، جس شخص کی خیر خواہی چاہتا ہے، اس کے لیے ہر طرح کی بھلائی چاہنا، ہر طرح کی خیر چاہنا، یہ کہا جاتا ہے نصیحت. یعنی انسان دنیا کی، آخرت کی، ظاہری باطنی ہر طرح کی خیر کسی کے لیے چاہتا ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ نصیحت ہے. کسی کے لیے خیر چاہنا ہے، خیر خواہی چاہنا کسی کے بارے میں، یہ ہے نصیحت. اردو میں تو ہم اس کو خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں. ایک شخص دوسرے کو کوئی خاص کام کی بات بتا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے مجھے نصیحت کی ہے، مجھے ایک کام کی بات بتائی کہ ایسا کرنا، یہ مجھے نصیحت کی ہے. تو اردو میں یہ لفظ جو ہے اس کا مفہوم مختلف ہے. عربی زبان میں جب لفظ نصیحت آتا ہے تو اس مفہوم میں بھی آتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب لفظ کے معنی عام ہیں تو اس میں وہ بھی آ گیا کہ کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی تو اس کے لیے خیر، ہم نے خیر چاہی تبھی تو وہ بات بتائی تھی، تو نصیحت بھی آ گئی. اور اس کے علاوہ نصیحت میں عموم ہے کہ کسی کے لیے خیر خواہی چاہنا، بھلائی چاہنا، اس کی کامیابی چاہنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ سب لفظ نصیحت میں آ جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی ترغیب دی ہے. مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو، مسلمانوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے. پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ حدیث کا تذکرہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، قال اللہ تعالیٰ انما المؤمنون اخوة، سورہ حجرات کی آیت کا ایک حصہ ہے، ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا ہے. انما المؤمنون اخوة، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. ظاہر ہے جب بھائی ہیں تو بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسرے کی، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، مثل المؤمنین، مؤمنین کی مثال، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، مہربانی، شفقت کے سلسلے میں مؤمنوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے. انسان کا جسم ہے، ایک ہی جسم ہے، اس جسم کا ایک عضو بھی اگر تکلیف میں ہوتا ہے تو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ ایک جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہے، کسی کی ایک انگلی پہ زخم ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کو انفیکشن ہو گیا، بخار ہو جاتا ہے، انگلی کے ایک کنارے میں تھوڑا سا کچھ درد ہے، اس کی وجہ سے پورا جسم پریشان ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، جسم کا ایک حصہ ہے. آنکھ میں درد ہے، دانت میں درد ہے، کان میں درد ہے، سر میں درد ہے، کسی ایک تھوڑے سے عضو میں بھی تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوگی، پورے جسم کو آرام نہیں ملے گا، یا بخار ہے یا تکلیف ہے، پریشانی ہے، کیوں نہیں سو سکتے؟ اس لیے کہ وہ جو پھوڑا ہے نا وہ تنگ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں کو آپس میں اس طرح جڑ کر ہونا رہنا چاہیے کہ اگر کسی علاقے کے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گویا کہ ہمارے جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ان کی تکلیف دور ہو. یہ نہ سوچیں کہ اچھا وہ تو ان کا معاملہ ہے، وہ جانے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ جانے. اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ دیکھو پہلے ایسا ہوتا رہا ہے، جب ہوتا رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ جو لوگ آرام سے بیٹھے تھے وہ بھی پھر تکلیف میں پڑے، جو آرام سے بیٹھے تھے وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے جب دوسروں کو تکلیف میں دیکھا تو ان کو تو کوئی احساس نہیں ہوا تھا. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السعید موعظ بغیرہ، نیکبخت وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے. دوسروں کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے، دوسروں کی تکلیف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ ان کی تکلیف دور فرما دے، اگر کوئی کوشش کر سکتا ہے تو کوشش کر لے، اور کسی کو پریشانی میں دیکھے تو وہ جو دعا ہے وہ پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی ہی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص کسی اور کو تکلیف میں دیکھے، کسی پریشانی میں دیکھے، تکلیف میں دیکھے، بیماری میں دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے تو یہ وہ والی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا، یہ دعا پڑھنے والا شخص اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کسی کو تکلیف میں دیکھو، کوئی چلنے سے معذور ہے، کوئی آنکھ سے معذور ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، اس کو اس تکلیف میں دیکھ کر انسان یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، وہ تکلیف اس شخص کو، اس دعا پڑھنے والے کو نہیں پہنچے گی. بہرحال ایک بھائی، آپس میں بھائی ہونے کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انسان خیر خواہی کرے، یہاں پر عنوان یہی قائم کیا ہے. آگے وقال تعالی، دوسری آیت، اخبارنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بات نقل فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا وانصح لکم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. ترجمہ، نصیحت، خیرخواہی، میں تمہارے ساتھ خیرخواہی چاہتا ہوں اور خیرخواہی کرتا ہوں. اسی طرح ایک اور آیت ہے وعن ہود صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ کلام نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیرخواہی کرنے والا امانت دار ہوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی قوم کو یہی بات کہہ رہے ہیں، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی قوم سے یہی بات فرما رہے ہیں، اور یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی چاہنا، ان کی بھلائی چاہنا اور ان کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا، باوجود یہ کہ قوم کے لوگوں نے پریشان کیا، تنگ کیا، بات نہیں مانی. انسان کتنی دیر صبر کرتا ہے؟ ایک مرتبہ کسی کو کہہ دیا، دو مرتبہ، تین مرتبہ، پانچ مرتبہ، بار بار کہے، بار بار کہے، انسان سوچتا ہے چھوڑو ان کو کہنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ سوچتا ہے انسان، اس کو کہنے کا فائدہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. حالانکہ ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات دیکھیں، خود قرآن کریم میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو، کفار کو کتنی مرتبہ نصیحت کی اور ہمیں بتایا کہ دیکھو صرفنا فی ھذا القرآن، بار بار ہم نے بیان کیا قرآن میں بار بار بیان کیا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کتنا، ایک ہفتہ، دو ہفتے، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، دس سال نہیں، نو سو، یعنی سو سال نہیں، نو سو پچاس سال، نو سو پچاس سال تک قوم کو دعوت دیتے رہے اور اتنے عرصے تک ان کی خیرخواہی چاہتے رہے. جب پتہ چلا کہ اچھا اب جتنے ایمان میں داخل ہو گئے وہی مؤمن ہیں اور کوئی نیا ایمان میں داخل نہیں ہوگا، تو دعا کی کہ یا اللہ جب یہی بات ہے تو پھر ان کو ختم کر دے، ان تمام کو تباہ کر دے تاکہ یہ دنیا سے مٹیں اور اہل حق کو پھر ذرا سکون اور راحت ملے۔ سورہ نوح میں اس کی تفسیر آتی ہے۔ یہ بہرحال ہمیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیات پیش کر کے بتایا کہ دیکھو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنا چاہیے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے خیر چاہنا اور دوسروں کے لیے خیر کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے انسان کے طرف سے جو دعا کے ذریعے سے، ظاہری کوشش کے ذریعے سے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کو دیکھ کر، ان کے طور و طریق کو دیکھ کر انسان وہ طریقہ اختیار کرے جو انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين والنصيحة هات تميم داري رضي الله تعالى عنه هات تميم داري رضي الله تعالى عنه یہ خاص لوگوں میں ہیں، اور انشاءاللہ آگے جب ہم ریاض صالحین میں آگے حصہ پڑھیں گے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات نقل فرمائی تھی کہ دیکھو انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ عام طور سے تو ایسا ہوتا تھا نا کہ صحابہ سناتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، یہاں پر آپ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صحابہ کو جمع فرما کر فرمایا کہ دیکھو یہ تمیم داری میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا۔ وہ کیا تھا کہ وہ جو کسی جزیرے میں گئے تھے، وہاں دجال کی طرح کا جو دیکھا تھا، وہ دجال تھا یہ جو بھی تھا، وہاں تو ہم انشاءاللہ جب شرح پڑھیں گے حدیث کی تو وہاں انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی۔ تو وہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے وہ واقعہ سنایا۔ ان کی خصوصیت بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے ایک بات نقل کر رہے ہیں۔ سن 9 ہجری میں یہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو رقیہ ہے، ان کے والد کا نام اوس ہے، تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین تو خیر خواہی ہی ہے، دین نام ہی ہے خیر خواہی کا۔ جو لوگ دوسروں کے لیے برائی چاہتے ہیں، کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، کسی کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں مختلف اپنے لیے بہانے بنا کر، بہرحال دوسروں کے لیے تکلیف چاہنا یہ دین نہ ہونے کی علامت ہے، دوسروں کے لیے راحت چاہنا، خیر چاہنا یہ دینداری کی علامت ہے، انبیاء کی صفت ہے۔ کیسے ہم خیر خواہی چاہیں؟ اب آگے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قلنا لمن، یا رسول اللہ کس کے لیے خیر خواہی کریں، کس کے لیے خیر چاہیں؟ قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، سب کچھ آ گیا۔ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہوا؟ انسان خیر خواہی چاہے اللہ کے لیے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لیے خیر خواہی چاہنا ظاہری الفاظ کے اعتبار سے تو کہہ سکتے ہیں، حقیقتاً ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں، اب خیر خواہی چاہنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی جو اعمال ہیں، جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنا، یہ ہے خیر خواہی۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی راحت نہیں پہنچا رہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی آسانی، کوئی راحت محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ تو ہمارے ہی نفع کے لیے ہے، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ظاہر کے اعتبار سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرو اور ہم وہ کر رہے ہیں، تو ظاہر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی چاہنا ہو گیا۔ یہ ظاہر کے اعتبار سے، ورنہ حقیقتاً ہم کہاں اللہ کو کوئی خیر پہنچا سکتے ہیں، ہم کہاں ہیں، ہماری کیا حیثیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی راحت پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تو ہو گیا للہ ہی، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کو اختیار کرنا، ناپسندیدہ جو کام ہیں، جو باتیں ہیں ان سے بچنا، یہ ہے اللہ کے لیے خیر خواہی کا مفہوم۔ وَلِكِتَابِهِ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، وہ کیا ہے کہ انسان اس کے جو حقوق ہیں اس کا خیال رکھے، صحیح طور سے اس کو پڑھنا سیکھنا، انسان صحیح طور سے اس کو پڑھنا سیکھے اور پھر پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ اور اس کے علاوہ اس کا جو مفہوم ہے اس کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ چار چیزیں ہو گئیں، پڑھنا سیکھے اور پڑھے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرے، اور دوسروں تک جہاں تک ہو سکے، جتنا اپنی حد تک ہو سکے، انسان دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ انسان خود سیکھتا ہے پڑھنا بھی اور عمل کرنا بھی، اور پھر دوسروں تک جتنا ہو سکے، اپنے گھر میں، باہر، جتنا ہو سکے انسان اپنی حیثیت کے موافق اور اپنی استطاعت کے موافق اور جتنا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس کے موافق دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہم صحیح طور سے وضو کرتے ہیں، یہ بھی ایک طریقے سے قرآن کتاب اللہ کے احکام کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ قرآن نے وضو کا حکم دیا، ہم کسی کو وضو سکھا رہے ہیں، گویا کہ یہ ایک حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے اس کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال اس میں عموم ہے، انسان جتنا اس پر عمل کرے گا گویا اتنا زیادہ اس کے حقوق کو وہ ادا کر رہا ہے، اتنا زیادہ خیال رکھ رہا ہے۔ یہ ہو گیا ولی کتابی ولی رسول ہی، اب مفہوم سمجھ میں آ گیا تو بات واضح ہو گئی کہ رسول کے ساتھ خیر خواہی چاہنا، رسول پر ایمان لانا، اور رسول کے جو حقوق ہیں جو گزشتہ ہفتے میں بیان کیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، ان کا خیال رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ کے احکامات کو سیکھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اور آپ کی محبت ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ پر درود ہے، یہ سب چیزیں آ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے ائمہ، دو معنی ہو سکتے ہیں، عام طور پر اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں ائمت المسلمین یعنی حکام، جو حاکم مسلمان ہے اور شریعت کے مطابق وہ کسی بات کا حکم دیتا ہے اس کو ماننا اور اس کی فرما برداری، ایسے حاکم کی فرما برداری اختیار کرنا، یہ بھی اس کے حقوق میں داخل ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ کوئی اس کے خلاف، اس کے بغاوت، اس کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو روکنا، یہ بھی اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، اگر اس سے مراد حکام ہے۔ اور بعضوں نے اس کے معنی لیے ائمت المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ، یعنی ان کے جو امام ہیں، علماء ہیں، بڑے ہیں، تو مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان کی خیر خواہی، یعنی ان کی بات سننا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان کا جو مقام ہے ان کو مقام دینا۔ وعامتہم، اور عام لوگوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ دیکھو کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کوئی دین سے دور ہے، ان کے لیے دعا کرو اور ان کو دین سکھانے کی کوشش کرو، ان کو دین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو۔ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے انسان کو جہاں جہاں ضرورت ہے اس کی ضرورت کا خیال رکھنا، اس کی خیر خواہی، اس کے ساتھ اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ خیر خواہی ہے۔ اس حدیث نے ہمیں کیا سکھایا؟ کہ دین نام ہے خیر خواہی کرنے کا، خیر خواہی اللہ کے ساتھ کرو، کتاب اللہ کے ساتھ کرو، رسول اللہ کے ساتھ کرو، اور مسلمانوں کے جو بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ائمہ ہیں، عام لوگ ہیں، سب کے ساتھ خیر خواہی، دوسروں کو خیر، دوسروں کو نفع، دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرو۔ کم از کم درجہ تو یہ ہو گیا نا کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ تو پہلا درجہ، یہ تو کم از کم درجہ ہے۔ اور انسان جتنا ہو سکے دوسروں کی راحت کا ذریعہ بن جائے، دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائے۔ الثانی، دوسری حدیث، عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم۔ ہاں، جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز قائم کرنے پر۔ بیعت تو مفہوم اکثر لوگ جانتے ہی ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے معاہدہ کر لینا کہ اچھا اب میں اس نیکی پر جمع رہوں گا یا فلاں عمل پہ جمع رہوں گا، یہ کسی کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی مسلمان تو پہلے ہی ہو چکے تھے، یہ اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیا کرتے تھے؟ نیک اعمال پر پابندی کی، جس کو بیعت بعد میں، جو اب بیعت کا طریقہ جو رائج ہے وہ یہی ہے، بیعت اسلام وہ الگ چیز ہے، یہ تو مسلمان ہو چکے تھے، بیعت جہاد الگ چیز ہے، ایک ہوتی ہے بیعت اعمال صالحہ کی پابندی اور اہتمام کی، یہ ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، بیعت کی کئی اقسام ہیں، ان میں مشہور اقسام یہ ہے، بیعت اسلام ہے، بیعت جہاد ہے، اور یہ ہے بیعت اعمال صالحہ پر مداومت اور پابندی کی، یہی ہے جو مشائخ میں معمول رہا ہے بیعت کا، پتہ نہیں کسی وجہ سے لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ یہ بیعت بدعت ہے، یہ تو رہا ہے، بیعت کا سلسلہ رہا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب کوئی بیعت ہوتا ہے تو بیعت کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سنت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بیعت ہوتا ہے اس لیے کہ انسان جب کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے، حالانکہ نیک اعمال تو ویسے بھی کرنے تھے، گناہوں سے ویسے بھی بچنا تھا، توبہ ویسے بھی کرنی تھی، کسی کے ہاتھ میں انسان جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یا ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر ویسے ہی الفاظ کے ذریعے سے جب کسی سے بیعت کر لیتا ہے، دور رہ کر انسان الفاظ سے بیعت کر لے گا، قریب ہوگا تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرے گا، جب ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیتا ہے تو گویا اس نے وعدہ کر لیا، معاہدہ کر لیا، اب اس بات میں اور انسان کو ذہنی طور پر بھی انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ اب مجھے زیادہ پابندی کرنی ہے، دو فائدے ہو گئے، تیسرا فائدہ بیعت کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص برکت ہوتی ہے، ایک خاص برکت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے کہ انسان کو اعمال صالحہ پر پختگی حاصل ہو جاتی ہے، تو عمل میں پختگی ہونے کے لحاظ سے برکت ہوتی ہے، اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ انسان اس سلسلے سے جڑ جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑا ہوا ہے، فلاں نے اس سے بیعت کی، فلاں نے اس سے بیعت کی، اس نے بڑے سے بیعت کی، اور آخر جا کر یہ سلسلہ پہنچتا ہے صحابہ، صحابہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ایک برکت والے سلسلے میں انسان جڑ جاتا ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، بیعت میں کن باتوں کی بیعت کی تھی؟ ان میں ان باتوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا، نمبر ایک اقامت الصلاۃ، عن اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی، اس بات کی بیعت کہ نماز قائم کرتا رہوں گا، عن اقامت الصلاۃ، یہ تو ہم پہلے بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اقام الصلاۃ نماز پڑھنا نہیں، عن الصلاۃ نہیں، علی الصلاۃ نہیں، بلکہ علی اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز قائم کرنا، جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قائم کرنے کا مفہوم ہوتا ہے اس کی تمام شرائط اور آداب وغیرہ کے خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا، اور کامل طور پر اقامت الصلاۃ وہ کامل خشوع کے ساتھ جو نماز ہوگی وہی ہوگی جو اقامت الصلاۃ کہلائے گی، اقام الصلاۃ کہلائے گی، اصل میں تا کے ساتھ ہوتا ہے، تا کو حذف کر دیتے ہیں، اقامت الصلاۃ ہوتا ہے، کبھی تا کو حذف کر کے اقام الصلاۃ کہہ دیتے ہیں، اور دوسری چیز ایتاء الزکاۃ، یہ دو چیزیں خاص جڑی ہوئی ہیں، عبادات بدنیہ، عبادات مالیہ، تو اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ دو ساتھ ملی ہوئی چیزیں ہیں، اور تیسری چیز، حالانکہ کہاں یہ فرائض، زکوٰۃ اور نماز، اور تیسری چیز والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت میں بعضوں کو تاکید کیا کرتے تھے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، دیکھو ہر ایک کو خیر راحت پہنچانے کی کوشش کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہارے ذریعے، راحت جتنا ہو سکے پہنچاؤ، خیر چاہو، یعنی دین کی باتیں آگے پہنچا کر دنیاوی دینی لحاظ سے ان کو نفع اور خیر خواہی ان کی چاہو، اور اسی طرح کسی کو دنیاوی لحاظ سے ضرورت ہے تو ان کو نفع پہنچاؤ، والنصح لکل مسلم۔ تیسری حدیث، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مؤمن، تم میں کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے انسان یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں، لوگ میرے ساتھ خیر خواہی چاہیں، کوئی میرے مجھے تکلیف نہ پہنچائے، اور اپنے لیے انسان جو جگہ چاہتا ہے اپنے آپ کو یہ سوچے کہ اچھا جب انسان کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کرے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھے، میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا چاہتا کہ میرے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہو، یحب لاخیہ، ما يحب لنفسه. انسان کسی کے ساتھ جب سلوک کرنا چاہے تو پہلے یہ سوچے کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا چاہتا، میرے ساتھ کس طرح کیا جائے. جو اپنے آپ کے لیے چاہتا ہے اس سے کم از کم برابر یا اس سے بہتر دوسرے کے لیے چاہے. حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ظاہر ہے جب یہ چیز ہوگی تو ہر ایک کے ساتھ انسان خیر کا ہی چاہے گا، بھلائی ہی چاہے گا. یہ ہے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اور لا یؤمن احدکم کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص میں یہ بات نہیں ہے تو مؤمن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایمان نہیں ہے. ہم اس کو کافر تو نہیں کہتے لیکن حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں. لا یؤمن احدکم، الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لا یؤمن کامل مؤمن نہیں ہوگا، نہیں نہیں، بلکہ فرمایا مؤمن نہیں ہوگا وہ شخص. ہاں مفہوم کے لحاظ سے کہہ دیتے ہیں، یعنی مراد ہے کامل مؤمن، وہ مفہوم کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ تو یہی ہیں کہ کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ مؤمن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرتا ہو، دوسرے کسی مسلمان کے لیے وہ چیز پسند نہ کرتا ہو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے اچھی چیز، دوسرے کے لیے کم درجے کی چیز، اپنے لیے الگ معاملہ، دوسرے کے ساتھ معاملہ ہو تو دوسرا. جب بھی کسی کے ساتھ کوئی سلوک انسان کرے، معاملہ کرے، تو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچے کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا چاہتا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہو، اور اس لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کرے. بعض صحابہ کے اس سلسلے میں بڑا عجیب عمل ہوا کرتا تھا، بڑا عجیب عمل ہوا کرتا تھا. کوئی چیز خریدنے بیچنے کا جب معاملہ ہوتا تھا تو وہاں بھی بہت زیادہ مشکل ان کو ہو جاتی تھی، اس لیے کہ ہم کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں، اس کے بدلے میں اس کو پیسے دے رہے ہیں. تو کہتے تھے دیکھو دیکھو، میں تمہیں جو پیسے دے رہا ہوں نا، مثلاً تم سے تمہیں $300 کی کوئی چیز خریدی ہے، میں تمہیں $300 دے رہا ہوں، مجھے تمہاری چیز $300 سے زیادہ پسند ہے، ابھی بھی اگر تم چاہو تو اپنی چیز رکھ لو اور مجھے اپنے میرے پیسے واپس کر دو. بعض تو اس طرح معاملہ کیا کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو ہمیں جو چیز پسند ہے وہ ہم لے رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے کے ساتھ کہیں بدخائی تو نہیں کر رہے. تو ان کو بتا دیتے تھے دیکھو تم، ہم تو تمہیں پیسے دے رہے ہیں، وہ ہمیں کم درجہ کی چیز معلوم ہوتی ہے، جو چیز لے رہے ہیں وہ اس سے بہتر معلوم ہو رہی ہے، اسی لیے ہم لے رہے ہیں، ابھی بھی اگر تمہیں بیع کا معاملہ ختم کرنا ہو تو کر دو. یہاں تک ان حضرات کی احتیاط ہوا کرتی تھی. بہرحال یہ ان حضرات کا اپنا عمل تھا. ہمارے لحاظ سے جو سبق ہے وہ واضح ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انسان خیرخواہی کی کوشش کرے. خیرخواہی میں عام ہے، دنیاوی لحاظ سے ہو، دینی لحاظ سے ہو، جس طریقے سے انسان کوشش کرے، دعاؤں کے ذریعے سے کوشش کرے. اور کم از کم پھر یاد دہانی اپنے آپ کو بھی کرا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، خیرخواہی اسی کے خیرخواہی میں داخل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، روزانہ جو شخص 25 یا 27 مرتبہ تمام مؤمنین، تمام مؤمنات کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ روزانہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خیرخواہی ہے دوسروں کے ساتھ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. جب دعا کریں اپنے لیے صرف اپنے لیے نہ کریں، تمام کے لیے کریں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تمام مؤمن مردوں کی عورتوں کی مغفرت فرما. اپنے لیے الگ سے بھی کریں، اپنے لیے بھی کریں، اپنے متعلقین کے لیے کریں، اپنے محسنین کے لیے کریں، لیکن تمام مؤمنین کے لیے بھی کریں. اس سے زیادہ آسان نسخہ میں بتاتا ہوں، اس سے زیادہ آسان نسخہ یہ ہے، اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے. اس سے زیادہ آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، مختلف دعائیں ہیں جس میں یہ چیز آتی ہے، لیکن ایک چیز میں بتا رہا ہوں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم تو نیت کر لیتے ہیں، نیت کی یا نہیں کی، سلام تو پھر گیا، ہماری نماز پوری ہو جاتی ہے. اس سلام میں علماء نے لکھا ہے کہ نیت کیا کرنی ہے. اس سلام میں انسان جب دائیں طرف سلام پھیرے تو نیت کرے دائیں طرف کی جتنی بھی مخلوق ہے، جو بھی سلامتی کے مستحق ہیں، انسان ہو، جنات ہو، جتنے مسلمان ہیں، سب کو میں دعا دے رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک سلام میں انسان ایک نیکی نہیں، بے شمار نیکیاں کما رہا ہے. جتنے جتنے لوگوں کو دعا مل رہی ہے ان تمام کے بقدر اس کو ثواب مل رہا ہے. اور بائیں طرف سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نیت یہ کرے کہ تمام مؤمنین و مؤمنات جو اس دعا کے مستحق ہو سکتے ہیں ان تمام کو میں دعا دے رہا ہوں تو ان تمام کے بقدر تمام کی ہر ایک ایک کی تعداد کے بقدر اس کو ثواب ملے گا. یہ ہے النصیحت لکل مسلم, ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی چاہنا اور ہر ایک کے ساتھ خیر پہنچانے کی کوشش کرنا. اللہ تعالی ہمیں اس عنوان کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.